نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقه الغنى پیج نمبر 824. غنا کا علم. غنا کا ایک معنی ہوتا ہے بے نیازی اور ایک معنی ہوتا ہے غنی ہونا. لیکن کیا غنا صرف مال کی غنا ہوتی ہے؟ بہت سے مالدار لوگ بہت کچھ رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر غنا نہیں ہوتا, وہ اتنے ہی فقیر ہوتے ہیں, اتنے ہی ان کے اندر محتاجی ہوتی ہے. تو اس لیے غنا کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. الغنا غنا النفس. غنا اصل میں وہ ہے جو نفس کا غنا ہے, اور نفس کی جب تک تربیت نہ ہو وہ غنی نہیں ہوتا. تو اس پورے چپٹر میں بہت ہی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فالفقر الحقیقی الافتقار الی اللہ فی جمیع الاحوال. حقیقی فقر, محتاجی, یہ ہوتی ہے کہ انسان تمام حالات میں, ہر سچویشن میں اللہ ہی کا محتاج ہو, اللہ کی طرف رغبت کرے. جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو کیا کرے, کس کو پہلے یاد کرے؟ اللہ کو یاد کرے. کہیں کوئی رکاوٹ آ رہی, کوئی مشکل ہو رہی, فوراً کنیکشن, وہ تو آلریڈی ہونا ہی چاہیے, بس یہ کہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جائے, اللہ کی طرف انابت ہو جائے. والاستغناء به فی جمیع الاحوال, اور اللہ کی ہستی کے ساتھ تمام حالات میں مستغنی ہو. کس طرح؟ کہ اس سچویشن میں بھی میرے لیے اللہ کافی ہے, اللہ ہے نا, اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے گا. اور خاص طور پر جب لوگ ساتھ چھوڑ جائیں, اس وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ فقیر ہے, یعنی کوئی ہے ہی نہیں اس کا. کتنے لوگ ہیں جو لونلی نیس کا شکار ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں میرا کوئی نہیں دنیا میں, میرا کوئی نہیں, اور اکیلے بیٹھے بیٹھے رونے لگتے ہیں میرا کوئی نہیں. تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو تو یہ سوچ آنی بھی نہیں چاہیے. شیطان وسوسہ ضرور ڈالے گا لیکن فوراً کیا سوچے, اللہ ہے نا, اللہ مجھے کافی ہے. تو کہتے ہیں کہ والاستغناء به فی جمیع الاحوال واحسن ما توسل به العبد الى مولاه دوام الفقر الیہ فی جمیع الاحوال. اور سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے سے بندہ اپنے مولا تک رسائی پاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان تمام حالات میں اپنے مولا کی طرف اپنی حاجت بیان کرے, اسی کا محتاج ہو. وہ ملازمت السنت فی جمیع الاحوال, اور تمام حالات میں, کاموں میں سنت کو لازم کرتا ہو. تو بات یہ ہے کہ اصل غنی ہم خود ساختہ طریقوں سے نہیں ہوں گے, اس میں تو ہم انتہا پسند ہو جاتے, کبھی ادھر نکل جاتے کبھی ادھر نکل جاتے. تو وہ ہمیں سنت سے ہی پتہ چلے گا, جمیع الاحوال, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ کیا تھا اس استغنا میں. وطلب القوت من وجہ حلال, اور اپنا رزق حلال طریقے سے حاصل کرے. یعنی انسان اگر رزق میں کوئی کمی آ رہی ہے تو یہ نہ سوچے کہ حرام طریقے اختیار کر لو, حلال سے ہی غنا حاصل کرے. وحاجات هذا العبد الفقير الى الله بعدد انفاسه او اكثر, اور اللہ کی بارگاہ میں اس محتاج بندے کی جو ضرورتیں ہیں وہ اس کی سانسوں کی تعداد کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ ہم سانس بھی نہیں لے سکتے, ہمارا سانس بھی نہیں چل سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو, اور جب اللہ کا اذن ہوتا ہے کہ روک دو اس کو تو کیا ہوتا ہے, لمحوں میں انسان حواس کھو بیٹھتے. یعنی اگر ہمیں سانس آ رہا ہے اور یہ جاری ہے سوتے جاگتے ہر حال میں, تو یہ بھی دراصل کیا ہے, اللہ ہی کی مدد سے ہو رہا ہے, اللہ ہی کے اذن سے ہو رہا ہے, اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے. ورنہ کبھی کبھی میں حیران ہی ہوتی رہتی ہوں, جتنے بھی سائنٹیفک ریزنز اور چیزیں پڑھ لے انسان, ڈیٹیلز میں چلا جائے, خاص طور پہ جب آنکھوں کا ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں اور وہاں تصویریں لگی ہوتی ہیں آنکھ کی, تو دیکھ کے تو رونا ہی آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کاریگری ہے, اللہ نے بنایا ہے, یہ سب کچھ ورک کیسے کر رہا ہے, یہ کہاں سے چارجنگ ہو رہی ہے, یہ کس طرح کے کنیکشن ہے دماغ کے ساتھ. اگرچہ انسانوں نے بہت کچھ ڈسکور کر لیا لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پیچھے اصل ریزن تو نہیں معلوم کی نا, اصل تک تو نہیں پہنچے. تو انسان اتنا ہی زیادہ نہیں جو غور و فکر کرتا ہے اپنی ان قوتوں پر, صلاحیتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں, تو پھر انسان کو اپنی صحیح محتاجی سمجھ میں آتی, اور اللہ کی قوت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے انسان کے اندر یہ سب کچھ آ سکتا ہے، یعنی استغنا وغیرہ. فافقر الناس الی اللہ من شعر بهذه الحاجات، تو سب سے بڑھ کر جو انسان اللہ کا محتاج ہے یہ وہ شخص ہے جو ان حاجات کو سمجھتا ہو، اپنی ضرورتوں کو سمجھتا ہو. وطلبها ممن يملكها بطريقها الصحيح، اور ان حاجات کو اس سے طلب کرتا ہو، طلبها ممن يملكها، کہ جو ان کا مالک ہے. لیکن کیسے مانگتا ہے؟ اس سے لیتا ہے، بطریقها الصحيح، صحیح طریقے کے ساتھ. فهو عامل على مراد الله منه، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بس اس کی اس سے جو مراد ہے وہ اس پر عامل ہے، عمل کرنے والا ہے. لا على موافقت هواه، نہ کہ وہ خواہش نفس کی موافقت کرنے والا. وهو تحصيل مراده من الله، اور یہ ہے کہ اپنی مراد کو اللہ سے حاصل کرنا. قد خلص بكليته لله سبحانه وتعالى، تو وہ کلی طور پر اللہ سبحانه وتعالى کے لیے خالص ہو جاتا ہے. ليس لنفسه ولا لهواه في احواله حظ ونصيب، اس کے نفس اور خواہش کے لیے اس کے تمام حالات میں کوئی حصہ اور نصیب باقی نہیں رہتا. زاہد فی کل ما سوا اللہ، وہ اللہ کے سوا ہر چیز سے بے نیاز و بے رغبت ہے. راغب فی کل ما یقرب الی اللہ، اس کو ہر اس چیز میں رغبت ہے جو اسے اللہ کے قریب کرتی، کہ اس کا سارے کا سارا بھروسہ اعتماد اللہ ہی پر ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ساری قوتیں اس کے پاس ہیں، حکم بھی اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، میری ضرورتیں اسی وقت پوری ہو سکتی ہیں جب وہ کرے گا. تو پھر اس طرح انسان کا توکل بھی پورا ہو جاتا ہے، اور انسان کا اعتماد بھی، اور یہ ساری چیزیں مل کر ایمان کو مکمل کرتی ہیں. یعنی ہم سب زبان سے تو کہتے ہیں میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ ہی نے کیا ہے، لیکن ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی نے یہ کیا ہے اور یہ اللہ ہی کا فضل ہے، کہ کیا واقعی ہمارا دل بھی کہہ رہا ہوتا ہے، یا صرف ہماری زبان ہی کہہ رہی ہوتی ہے اور سنے سنائے رٹے رٹائے جملے ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم سب اس پر ضرور غور کریں کہ جب ہم کچھ بولتے ہیں تو اس وقت ہمارا دل ساتھ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ منافق کا دل اور زبان، اس میں فرق ہوتا ہے، اور دل اور زبان کے فرق سے ہی کذب یعنی جھوٹ آ جاتا ہے. پھر جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے ندامت، سب جانتے ہیں. کیا واقعی جب ہم کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے تو کچھ شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے غلط کیا؟ تو یہ جو تعلق ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک سچا تعلق، صدق پر مبنی، اخلاص پر مبنی، یہ ہم سب کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. پہلا قدم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، پھر اس کے بعد یہ کہ اس سے ایک گہرا تعلق بنانا، اور پھر ساری حاجات میں اسی کی طرف رجوع کرنا. وقد نزہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفقر الذي يسوغ اخذ الصدقه بقوله سبحانه، اور یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو پاک اور منزہ قرار دیا ہے اس محتاجی سے جو صدقہ کو لینا جائز قرار دیتی ہے اپنے اس قول کے ساتھ.
الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى،
اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا، اور اس نے آپ کو راہ بھولا نہیں پایا تو راستہ دکھا دیا، اور اس نے آپ کو تنگ دست نہیں پایا کہ غنی کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ کن حالات میں وہ پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے تھے، اور کسی بھی بچے کی زندگی میں یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے کہ وہ یتیم پیدا ہو، اس کو تو زندگی بھر کوئی کانفیڈینس ہی نہیں آتا، اور ہر ایک اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے، اور اس کو کوئی، اور خاص طور پر عرب کے معاشرے میں کوئی، وہ بچہ کبھی بڑے ہو کے کچھ کر نہیں سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی آپ کی حفاظت کی اور سب سے ہی غنی کر دیا، ایک کے بعد ایک کو لے لیا، ان سے سارے سہارے لے لیے. حضرت خدیجہ کتنا بڑا سہارا تھی، ان کو بھی لے لیا. اگر ہم جیسوں کی زندگی میں اتنے مرحلے آئیں کہ سارے پیارے لے لیے جائیں، سوچئے ہم تو ڈپریشن سے باہر نہ نکلے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز زندگی میں کمی ہوتی ہے تو سارا کام چھوڑ کے اسی کے اوپر ہی فوکس ہوتا ہے. یہ کیوں نہیں؟ اگر بچے نہیں تو بچے کیوں نہیں؟ شادی نہیں، شادی کیوں نہیں ہوئی؟ بس شادی شادی شادی، بچے بچے بچے، اگر جاب نہیں تو جاب جاب جاب، بس ہم ان چیزوں میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں کہ اس سے اوپر ہم دیکھ ہی نہیں پاتے. ہمیشہ سوچا کریں کہ پچھلی زندگی میں اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا. یہ ساری وہ نعمتیں ہیں نا جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہوا ہے جس کو ہم نہ سوچتے ہیں اور نہ ہی ان کو پھر شکر ادا کرتے ہیں. وَعَوَّزَهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا نَزَّهَ عَنْهُ بِأَشْرَفِ الْمَالِ وَأَجَلِّهِ وَأَفْضَلِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جس چیز سے منزہ اور پاک کیا اس کا اللہ نے عوض دیا سب سے زیادہ شرف والے مال کے ساتھ اور افضل مال کے ساتھ. وَهُوَ مَا أَخَذَهُ بِظِلِّ رِمْحِهِ وَقَائِمِ سَيْفِهِ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ، اور یہ وہ مال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اپنے نیزے کے سائے میں اور اپنی تلوار کے دستے میں دشمنوں سے. جو مال غنیمت آیا جس میں آپ کا حصہ بھی تھا اور مال فیع میں خاص طور پر. الذین کان مال اللہ بأیدیہم ظلما وعدوانا کما قال سبحانہ، وہ لوگ کہ اللہ کا مال ان کے ہاتھوں میں تھا جو انہوں نے لے لیا تھا ظلم کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا.
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
اور بستیوں والوں کے مال سے جو اللہ نے اپنے رسول پر بغیر لڑائی کے لوٹا دیا، بس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تم میں سے دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے وہ تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو انہوں نے ریفرنس کے طور پر سورۃ الحشر کی وہ آیت بتا دی ہے کہ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا تھا، اور یہ سب سے افضل مال تھا جو اللہ کے دشمنوں سے نکلوا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا. ان کا حق نہیں تھا، کیونکہ جب بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نا تو اللہ کی نعمتوں کا حقدار نہیں رہا. حقدار تو ویسے بھی ہم بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے، وہ اس نے حلال ہی نہیں کی. جو دینے والا ہے اس کا وہ نافرمان ہے. تو جب بندہ ایمان لے آتا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں جو بھی اللہ نے حکم دیے سب کرتا ہے، تو دنیا میں جو اللہ اس کو دیتا ہے وہ بھی اس کے لیے، لیکن اصل میں وہ پھر کب دے گا؟ آخرت میں دے گا، یعنی وہ عطا کر دے گا. کل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. دنیا میں بھی سب سے زیادہ حقدار مومن ہی ہیں اللہ کی نعمتوں کے، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اور آخرت میں تو خالص انہیں کے لیے ہوں گی، وہاں پہ دوسروں کو کچھ نہیں ملے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. کیا قیمت ہے کچھ پتہ؟ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی اسی پہ مرتے ہیں، مچھر کے پر کے پیچھے مرتے ہیں، اور جو لازوال نعمتیں ہیں اس کے لیے محنت نہیں کرتے. اللہ ہمیں سمجھ دے دے. میں تو کہتی ہوں اپنے بارے میں، کہتی ہوں مطلب اللہ مجھے سمجھ دے دے کہ میں چیزوں کو ان کی اصل حقیقت کے ساتھ دیکھ سکوں. لیکن ہمیں جو ظاہری چمک نظر آتی ہے اور ظاہری دنیا کی رونق نظر آتی ہے، ہم اس کے پیچھے زیادہ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. فاللہ عز و جل خلق المال لیستعان بہ علی طاعتہ و نفع عبادہ، پس اللہ عز و جل نے مال کو پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی اطاعت پر مدد لی جائے اور اس کے بندوں کو فائدہ پہنچانے پر. جیسے آپ عمرہ کرنے آئے ہیں مال خرچ کر کے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، نہ ہوتا تو کیسے کر سکتے تھے. اور دوسرا کیا؟ اس کے بندوں کو فائدہ پہنچانے پر، کہ جن کے پاس نہیں ان کی طرف لوٹانے پر. وَهُوَ بِأَيْدِ الْكُفَّارِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، اور یہ جو مال کافروں کے ہاتھ میں ہے تو وہ انہوں نے ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے لیا ہوا ہے، ان کا حق کوئی نہیں ہے. فَإِذَا فَاءَ وَرَجَعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَأَهْلِ طَاعَتِهِ فَاءَ إِلَيْهِمْ مَا خُلِقَ لَهُمْ، تو جب یہ مال لوٹ کر اللہ کے اولیاء اور اس کے اطاعت گزار لوگوں کی طرف آ جاتا ہے تو ان کی طرف وہی چیز لوٹ کر آئی جو ان کے لیے پیدا کی گئی تھی، وہ تھی انہی کے لیے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا ولیکن لم یکن غنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ملکہ من جنس غنا بنی الدنیا و املاکہم، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غنی ہونا اور ان کی بادشاہی یہ دنیا دار لوگوں کی غنا کی قسم میں سے نہیں ہے اور نہ ان کی املاک میں سے ہے۔ فَإِنَّ غِنَاهُمْ بِالشَّيْءِ، کیونکہ دنیا دار لوگ کسی چیز کے ساتھ غنی ہوتے ہیں، جب ہے بینک میں ہے، گھر میں ہے، تو اب وہ مطمئن ہے کہ ہے ہمارے پاس، اب وہ غنی ہے، یعنی امیر یا مالدار انہی کو کہتے ہیں جن کے پاس کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے دین میں اس کی ڈیفینیشن فرق ہے۔ وَغِنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّيْءِ وَهُوَ الْغِنَى الْعَالِي، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز سے غنی ہونا کہ اس کی دل میں محبت نہیں، طلب نہیں، اور یہ سب سے بلند غنا ہے کہ جب نہ ہو پھر آپ غنی ہو، کوئی بھی چیز جب نہیں پھر بھی آپ غنی ہیں، پھر بھی آپ کا دل جسے کہتے ہیں نا رجیا ہوا، یعنی یہ بالکل یہ صحیح ہے، جو اللہ میرے ساتھ کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے، اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے دے کے لے لیا، میں راضی۔ یہ اصل غنا ہے، وہ اندر کی ایک ٹھنڈک، ایک سیٹسفیکشن، اللہ کے حکموں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا اور اس کا پھر بھی شکر گزار رہنا۔ امام ابن تیمیہ کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب وہ جیل میں تھے تو انہوں نے 81 بار قرآن پاک پڑھا، وہ تو کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں زمین بھر سونا ان لوگوں کو دوں جنہوں نے مجھے جیل میں ڈلوایا۔ کتنی عجیب بات ہے، آج تو کسی کا بھولے سے بھی کوئی ایسی چیز ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ، یا کسی رشتہ دار یا کوئی بھی، کیوں کہ وہاں یکسوئی ہے۔ ریسنٹلی ایک بہت قریبی جاننے والی ہیں، ان کا بیٹا کسی بے احتیاطی کی ڈرائیونگ میں اور اسی طرح کے کچھ چیزوں میں نا، پولیس ایک دفعہ لے گئی، پھر دوسرے، اب جا کے انہوں نے جیل میں، ماں کا حال خراب تھا، اب ظاہر ہے ماں ہے تو کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے مجھ سے بات کی کہ مجھے کوئی لفظ کہیں تسلی کے کہ میرا دل قرار نہیں پکڑ رہا، میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نا بعض اوقات بچوں کی تربیت ہمارے ہاتھوں سے نہیں کرواتا، وہ کہیں اور لے جا کے کرواتا ہے، اور اس میں خیر ہے، آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں کہ اللہ اگر تقدیر میں یہ لکھا تھا نا تو اس میں بھی خیر ہے۔ لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، دوسرے دن فون آیا بڑی خوش، گڈ نیوز ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں وہاں ایک لڑکا اس کے ہاتھ سے مسلمان ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر پہلے سے وہ راضی ہو، پتا نہیں تھا نا کہ کیا آگے خیر آنے والی، پہلے سے راضی ہو جاتی کتنا بڑا اجر پاتی، لیکن ہم اس وقت راضی نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اصل میں نا اس وقت نا اپنے آپ سے باتیں کرنی چاہیے، نہیں مجھے راضی ہونا ہے، مجھے راضی ہونا ہے، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، اپنے آپ کو بار بار کہیں۔ زندگی میں ایسی سچویشن سب کے ساتھ آتی ہے کہ کوئی مثلاً آپ کا بیگ ہی گم جاتا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے، تو آپ کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے، ایک ایک چیز یاد آتی ہے، وہ میری دوائی اس میں، وہ فلاں، کل میرے ساتھ ایسے ہوا، کئی گھنٹے کے بعد میری ٹرالی ملی نا، تو مجھے اپنے آپ کو سمجھانے کا اتنا موقع ملا۔ میں نے کہا کہ جب لوگوں پہ تکلیف آتی ہے نا تو ان کو تکلیف ایسے ہوتی ہے، تو پھر مجھے اپنے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو میں نے سیلف ٹاک شروع کر دی نا، اور اللہ سے مدد مانگی، اور میرا دل قرار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بس اللہ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیج دے گا، اللہ کو میری ضروریات پتا ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تکلیف آئے نا، جب چیز مرضی کے خلاف ہو جائے، کوئی بھی چیز، فلائٹ مس ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کی، کینسل ہو گئی، کچھ ہو گیا، اسی میں خیر، اللہ کچھ اور کرے گا۔ اس وقت اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا، ٹھنڈا رکھنا، غصے میں نہ آنا، پریشانی کی باتیں نہ کرنا، یہ ہے اصل غنا۔ کہ وسائل پہ نہیں ہے بھروسہ، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، اگر یہ نہیں تو وہ بھی اللہ ہی کرے گا، نہیں بھی اللہ نے رستہ دکھایا تھا تو کسی اور کو بھی اور بھی دکھا دے گا۔ چیزوں کے ہوتے ہوئے غنی ہونا، غنی ہونا نہیں، جب وہ نہ ہو تو پھر اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو کر غنی ہونا، دل کا اطمینان ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، اور اللہ سے مانگنے سے مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم کرتا ہی نہیں۔ یہ بات اگر ہمیں یاد رہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، تو پھر چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، ان کا پرسپیکٹو سمجھ میں آنے لگتا ہے، یہ ہماری نگاہ ہوتی کچھ ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھتی ہے مختلف طریقے سے۔ وہ مکہ میں جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ 14 فلور تھا، اور نیچے کافی فلور نیچے کبوتر تھے کافی سارے، وہاں مشینوں کے آس پاس۔ میں نے کہا اللہ، یہ کبوتروں کے بچے ایسے ہوتے ہیں، یہ کبوتروں کے بچے کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ یہاں رہتے ہیں، اور میں بڑی خوش ہو کہ کبوتروں کے بچے، اچھا وہ حسنا آئی تو میں نے کہا دیکھو بیٹا وہ کبوتروں کے بچے دیکھو، کہتے نہیں نانو یہ دور ہیں اس لیے آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ جب کبوتروں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کا ایک رنگ ہوتا ہے، ان کے دو ہیں، یہ بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. شی واز رائٹ نا، بچوں نے پڑھی ہوتی ہے چیزیں، ان کو بعض کو چھوٹوں سے بھی آپ سیکھتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا پھر یہ چھوٹے نظر آ رہے ہیں نا دور ہونے کے، مجھے یاد آ گیا بچپن کا ایک سفر، ہم پہاڑی رستہ کٹھا کا سرگودا سے جاتے تھے پنڈی، وہ کیا ہو وہ سفر، اوپر جب پہنچتے تھے تو نیچے وہ گاڑیاں ڈنکیز نظر آتی تھی. تو گاڑی تو گاڑی ہے لیکن دور ہے، تو وہ بھول چکی تھی میں کہ نیچے کم چھوٹے. پھر میں لوگوں کو دیکھنا شروع کیا، میں کہا اچھا یہ بندے بھی چھوٹے نظر آ رہے ہیں. میں ہر چیز پر میں نے کہا یہ پرسپیکٹو ہے، چیزیں تو اپنی اصل حالت میں ہیں، ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہیں یا ہمیں بہت بڑی نظر آ رہی ہیں یا ہمیں بہت ویلیوبل نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ ہے نہیں. ہم ہر چیز جو دیکھتے ہیں یا ہر چیز جو سنتے ہیں وہ ویسی ہوتی نہیں ہے، یا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا اس کو ہم جس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ویسی ہوتی نہیں ہے. تو پھر اللہ پہ اعتماد کرے نا، غنی ہو جائیں، یہ رازق بھی وہی ہے اور ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا بھی وہی ہے، ہماری ایموشنل نیڈس پوری کرنے والا بھی وہی ہے، ہماری فزیکل نیڈس بھی پوری کرنے والا وہی. جب اس نے پیدا کر دیا تو ایسے تھوڑی چھوڑ دے گا. کتنی شرمندگی والی بات ہے نا کہ انسان اپنے اللہ سے زیادہ اپنے مال پہ بھروسہ کرے، لیکن کم و بیش ہم سب کی حالت یہی ہے. کھانا ہو تو ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہم شکوے شکایت پہ آ جاتے ہیں، اور ہوتا ہے تو اس وقت بھی شکوے شکایت پہ آتے ہیں. ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سوئس ہوٹل کا کھانا ایسا ہے اور دار التقوا کا ایسا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی کام کی بات ہے نہیں نا، تو پھر ہمیں اسی قسم کی باتیں کرنی پڑتی ہیں جس کے پاس کچھ ہوتا ہے نا شیئر کرنے کے. زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں میری، الحمدللہ ان کی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، اتنے کام کی ہوتی ہے نا، دل راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے دل. کوئی نہ کوئی کام کی بات ہوتی، کوئی بات کرنی تو کام کی کرنی ہے نا، تو ان کا میسج کبھی برا نہیں لگتا، ان کے ساتھ بات کر کے یہ کبھی نہیں فیل ہوا کہ ان کے ساتھ وقت ضائع ہو گیا. لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ نظر بھی آ جائے تو دل گھبرا اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا، ان کے ساتھ ایک منٹ گزارنا بھی مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے بولنا ہے تو شکوے کے ساتھ ہی شروع کرنی ہے بات. ان کو ہر چیز الٹی دکھائی دیتی ہے، لٹرلی الٹا دکھائی دیتا ہے. تو ہم یہ لوگوں کے آئینے میں نا، لوگ ہمارے لیے آئینہ ہے نا، اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کیا ہیں، ہم کیسے دیکھ رہے ہیں، ہم کیسے سوچتے ہیں، ہم کیسے بہیو کرتے ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ تو ذمہ داری ہم پر خود اپنی جان کی ہے کہ اپنی فکر کرنی ہے. علیکم انفسکم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کیونکہ اگر ہم خود اپنی نہیں کرتے تو پھر ہماری کون کرے گا. وملکہم ملکن یتصرفون فیہ بحسب ارادتہم، اور ان کی بادشاہی وہ بادشاہی ہے جس میں وہ اپنے ارادے کے مطابق عمل اور تصرف کرتے ہیں. انما یتصرف فی ملکہ تصرف العبد الذی لا یتصرف الا باذن سیدہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بادشاہی میں تصرف کرتے ہیں غلام کا تصرف، جو اس میں تصرف نہیں کرتا مگر اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ، یعنی جس چیز کے استعمال کرنے کی اجازت ہے وہ کریں گے، جسے روکا ہے اسے رک جائیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم نہیں کہا، یا ایک ہوتا ہے انفارمیشن یا نالج کہہ لیں، اور ایک ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا علم، اس کی سمجھ. واللہ المعطی وانا القاسم، دینے والا تو اللہ ہی ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. ولا تزال هذه الامة ظاهرين على من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون، متفق علیہ. یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے. یہ امت اپنے مخالفین کے خلاف ہمیشہ غالب رہے گی، یعنی دلیل کے میدان میں حجت کے ساتھ، یہاں تک کہ جب اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گی تو اس وقت بھی یہ غالب ہوں گے. جو بھی قرآن تو ظاہر ہے کہ جب تک ہے، جب تک اللہ نے دنیا رکھی ہے، دین اسلام کو، اس دین کو کوئی کنکر نہیں کر سکتا، نہ اس کو کوئی باطل ثابت کر سکتا. وذلک لکمال مرتبت عبودیتہ، اور اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کے مقام کا کامل ہونا ہے. ولاجل ذلک لم یورث، اسی وجہ سے ان کی وراثت تقسیم نہیں کی گئی. فَإِنَّهُ عَبْدٌ مَحْضٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ، کیونکہ یقیناً آپ محض یعنی خالص بندے تھے ہر اعتبار سے اپنے رب عز و جل کے لیے. بَلْ عَبْدُ لَا مَالَ لَهُ فَيُورَثُ عَنْهُ، اور غلام کا تو مال ہوتا ہی نہیں کہ اس کی وراثت تقسیم کی جائے. ہو سکتا ہے کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ انبیاء جو بھی چھوڑتے ہیں وہ تقسیم نہیں ہوتا نا, وہ وراثت نہیں بنتی, تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ الگ سا معاملہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کا مقام بندگی بہت اعلیٰ ہے, وہ اللہ کے غلام تھے, بندے تھے. اور یہ تو آپ کو پتا نا کہ غلام جو کماتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اس کے آقا کا ہوتا ہے. وقد جمع اللہ عز و جل له بین اعلی انواع الغنا, اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنا کی اعلی اقسام کو جمع کیا. وہ اشرف انواع الفقر, اور فقر و فاقہ کی سب سے اشرف اقسام کو جمع کیا. وہ اکمل له بذلک مراتب الکمال, اور اللہ نے آپ کے لیے کمال کے مرتبے مکمل کر دیے. فکان فی فقره اصبر خلق اللہ, تو آپ اپنے فقر و فاقہ میں اللہ کی تمام مخلوق سے زیادہ صبر کرنے والے تھے. وہ اشکرہم لہو, اور اللہ کا سب سے زیادہ شکر کرنے والے تھے. وکذالک فی غناہ, اور اسی طرح اپنے غنا یا مال کے ہونے میں بھی سب سے زیادہ شکر گزار تھے. سونے جاگنے کے آداب ایپ ہوگی آپ کے, میں رات میں اسی سے ہی دعائیں پڑھتی ہوں کیونکہ اس میں چھوٹتی نہیں کوئی نا. اور جب میں اینڈ پہ پہنچتی ہوں نا تو اس میں ایک دعا آتی ہے نا جس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھوک کی وجہ سے پڑھتے تھے, جب میں اس کو پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں میں تو پیٹ بھر کے سو رہی ہوں, پھر میں کہتی ہوں اللہ اس پر بھی تیرا شکر, لیکن میں دعا ضرور پڑھوں گی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے, جب بھوک کی وجہ سے آنکھ کھلتی تھی اس وقت بھی پڑھتے تھے. کبھی کبھی سوچ آتی ہے نا کہ وہ تو اللہ کے اتنے پیارے تھے, محبوب تھے اللہ کے, پھر ان پہ اتنی بھوک کیوں گزری؟ فقر کا سب سے بڑا درجہ جو ہے نا بھوک ہے, جس کے پاس کھانے کو نہیں نا وہ فزیکلی واقعی فقیر ہے. مسکین اور فقیر کا فرق کیا ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں, حقیقی ضرورت نہیں. مسکین کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, لقمہ دو لقمے دیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر کے سب سے کامل درجے پر تھے. وقد جعلہ اللہ قدوۃ للاغنیاء والفقراء, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امیروں اور غریبوں سب کے لیے کیا بنایا؟ قدوہ, نمونہ. وَأَيُّ غِنًا أَعْظَمُ مِنْ غِنَى مَنْ أُرِزَتْ عَلَيْهِ مَفَاتِيحُ كُنُوزِ الْأَرْضِ فَأَبَاهَا, اور اس آدمی کے غنا سے جس کے سامنے زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں مگر انہوں نے انکار کیا, اس سے بڑھ کر کس کا غنا ہو سکتا ہے؟ وَأُرِزَ عَلَيْهِ أَنْ يُجْعَلَ لَهُ جَبَلُ الصَّفَا ذَهَبًا فَلَمْ يَقْبَلْهُ, سیرہ پڑھی ہے نا آپ نے. اور انہیں یہ پیشکش کی گئی کہ اللہ ان کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دے, تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. وَخُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَلِكًا نَبِيًا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا نَبِيًا, اور انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا غلام نبی بننا چاہتے ہیں. عبد فختار ان یکون عبد النبیین, تو انہوں نے اس چیز کو چنا کہ وہ عبد النبیین بنے. اور آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام یہ سب بادشاہ بھی تھے, یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا کی اور نبی بھی تھے وہ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عبد النبیین بننا پسند کیا. وما ھذا جبیت الیہ اموال جزیرۃ العرب وغنائم حنین, اور اس کے باوجود کہ ان کے لیے جزیرۃ العرب کے اموال اور حنین کے مال غنیمت جمع کیے گئے. فانفقھا کلھا, تو انہوں نے وہ سب خرچ کر دیے. ولم یستأثر منھا بشیء, اور اس میں سے اپنے لیے کچھ بھی خاص نہیں کیا کہ اتنے پرسنٹ میرا. بل تحمل عیال المسلمین ودیونھم فقال من ترک مالا فلورثته ومن ترک کلا فإلینا, متفق علیہ. بلکہ مسلمانوں کے بچوں اور ان کے قرضوں کا بوجھ اپنے ذمہ لے لیا, تو آپ نے فرمایا جس نے کوئی مال چھوڑا تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے, اور جس نے کوئی بوجھ چھوڑا یعنی قرض وغیرہ تو ہمارے ذمہ ہے. اس سے بڑی مثال غنا کی کوئی ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس ہو نہ اور جب آئیں غنیمتیں تو اس میں سے بھی وہ کیا کریں, پھر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنی شروع کر دیں. یہ ہے اسوہ حسنہ. فرفع اللہ سبحانہ قدر نبیہ ان یکون من جملۃ الفقراء الذین تحل لهم الصدقہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے مرتبے کو بلند کیا کہ وہ ان فقراء میں سے ہوں جن کے لیے صدقہ حلال ہے. کما نزہ ان یکون من جملۃ الاغنیاء الذین اغناہم بالاموال المکتسبۃ والموروثۃ, جیسا کہ اللہ نے آپ کو پاک کیا کہ وہ ان مالداروں میں سے ہوں جن کو اللہ نے غنی کیا ان مالوں کے ساتھ جو کمائے ہوئے ہوں یا وراثت میں ملے ہوئے ہوں. بل اغناہ بھی اما سوا, بلکہ اللہ نے ان کو ہر اس مال سے غنی کیا جو اس کے سوا تھا. واغنى قلبه كل الغنى، اور ان کے دل کو مکمل غنی کیا، ووسع علیہ غایۃ السعۃ، اور ان کے اوپر اس کو انتہائی وسیع کیا، فانفق صلی اللہ علیہ وسلم غایۃ الانفاق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مال خرچ کیا، وآتا اجل العطایا، اور آپ نے بڑے بڑے عطیات دیے، یعنی جب آپ کسی کو دیتے تھے، یاد ہے سیرت میں سے صفوان بن امیہ کتنا دیا تھا ان کو حنین کے موقع پر، پوری وادی بکریوں کے دیے، ولست اثر بالمال، اور مال کو اپنے ساتھ خاص نہیں کیا، ولت تخذ منہ عقارا ولا ارضا، اور نہ اس سے باغات خریدے اور نہ زمینیں بنائی، ولا ترک شاتن، اور نہ ہی کوئی بکریاں چھوڑی، ولا بعیرن، اور نہ کوئی اونٹ، ولا عبدن، نہ کوئی غلام، ولا دینارن ولا درہمن، نہ کوئی دینار نہ کوئی درہم، سبحان اللہ، فصلوات اللہ وسلامہ علیہ، تو اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو آپ پر. آج جمعہ کا دن ہے، ویسے بھی درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے. فقد اکمل مرتبتی الغنا والفقر، تو آپ نے یقیناً غنا اور فقر کا مرتبہ مکمل کیا، وَأَوْفَاهُمَا حَقَّهُمَا وَعُبُودِيَتَهُمَا، اور آپ نے ان دونوں کا صحیح حق ادا کیا اور ان میں اللہ کی عبودیت کو بھی ادا کیا، وَقَدْ أَغْنَى اللَّهُ بِهِ الْفُقَرَاءَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے فقراء کو مالدار کیا، یعنی جو آپ کے ساتھ ہی تھے، وَعَزَّ بِهِ الْأَذِلَّةَ، اور کم عزت اور کمزوروں کو عزت بخشی. آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے بالکل غریب اور غلام قسم کے لوگ جو تھے مسلمان ہوئے تھے، اور پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں کہاں کہاں کے علاقے فتح کروائے اور کیسی کیسی عزتیں دی. فما نالت امته الغنا والعزة الا بسببه، پس آپ کی امت نے دولت اور عزت آپ کے سبب سے ہی حاصل کی، آپ کی وجہ سے. واغنى الناس من صار غيره به غنيا، اور سب سے بڑھ کر غنی وہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی وجہ سے غنی ہوں. یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، سب سے بڑا غنی وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اور لوگ غنی بن جائیں، جو اوروں کو بھی غنی کر دے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو کبھی سوچا ہی نہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو کیسا فیض پہنچا، یعنی صرف علمی نہیں یا دینی نہیں، بلکہ دنیا کی عزت اور مقام، اور وہ صحابہ کے حالات آپ دیکھیں کہ جب ان کے پاس مال و دولت آیا تو وراثت میں کیا کیا چھوڑا انہوں نے.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
اس کو محسوس کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے قریب ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے، مدینہ میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے، یہ بھی کتنے چیپٹر پیچھے پڑے ہیں لیکن وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں تھے. آج اتفاق ہے، سارا کچھ انہی کے بارے میں آ رہا ہے کہ ہم محسوس کر سکیں. اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے. کیا دل ہے آپ کا اپنے ساتھیوں کے لیے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ کو بہت گراں گزرتا ہے، آپ دکھی ہو جاتے ہیں اس پر. تمہاری بھلائی کا حریص ہے. ہم اس آئینے میں اپنے کو دیکھ، ہم دوسروں کی بھلائی کے کتنے حریص ہوتے ہیں. مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم سب کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں، ایز اے اسٹاف، ایز اے اسٹوڈنٹ، اسٹاف اینڈ اسٹوڈنٹس، بڑوں کے ساتھ، برابر والوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ. ہم دوسروں کے دکھ پر کتنا دکھی ہوتے ہیں، دوسروں کی کسی تکلیف پر، کسی بیماری پر، کسی ضرورت پر ہمارے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے. وَعَظَمَ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن رَبِّهِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي هُوَ هُدًى لِلنَّاسِ، اور سب سے عظیم چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لائے ہیں وہ اللہ عز و جل کی وہ کتاب ہے. الَّذِي هُوَ هُدًى لِلنَّاسِ، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وہ موعظۃ للقلوب، اور دلوں کے لیے واعظ اور نصیحت. وہ شفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں جو بیماری ہے اس کے لیے شفا. وہ رحمۃ للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
یا ایها الناس قد جاءتكم موعظۃ من ربكم وشفاء لما لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے. کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، تو انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے. یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں. امیجن کیجئے کہ ہم نے کیا کوئی جمع کیا ہوا نا، ہم سب کی بلانگنگز کیا کیا ہے، جتنی بھی ہیں، چاہے کوئی پراپرٹی ہے، کوئی گھر ہے، کوئی گولڈ ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، کچھ بھی، اس کو ایک طرف رکھ دیجئے اور اس کے مقابلے میں اس قرآن کے ساتھ تعلق جو بھی ہے آپ کا، یعنی اس کی سمجھ بوجھ، اس کو پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، یہ ان ساری چیزوں سے افضل ہے. کیونکہ یہ جو شفا بنتا ہے نا، تو اس کے بعد ہی ہم باقی چیزوں کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. اگر یہاں اندر خالی ہے نا، تو مال و دولت کے ڈھیر بھی کچھ فائدہ نہیں دیتے. لوگوں کے پاس سب کچھ، وہ سب کچھ انہوں نے پا لیا جو انہوں نے ڈریم کیا تھا، لیکن پھر بھی خالی، کتنی حیرت ہوتی ہے نا. فالقرآن العظیم شفاء لما فی الصدور من امراض الشہوات الصادۃ عن الانقیاد للشرعی. بس یہ عظیم قرآن سینوں کے اندر کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ان شہوتوں یعنی خواہشات کی بیماریوں سے جو شرعی احکامات کی پیروی سے روکتی ہیں. قرآن سٹرینتھ دیتا ہے، آپ کو طاقت دیتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات پہ قابو پا کے اللہ کی بات مان لیں. وہ امراض شبہات القادحت فی العلم الیقینی، اور ان شبہات، شکوک و شبہات کی بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے جو یقینی علم کو زائل کر دیتی ہیں. یعنی شک جو ہوتا ہے نا، وہ یقین کو ختم کر دیتا ہے. علم یقینی وہ ہوتا ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں. رب نے فرمایا بالکل سچی بات ہے، ایسا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی کوئی نہیں، چاہے میری عقل میں آ رہی ہے یا نہیں. وفی القرآن الکریم من المواعظ والترغیب والترہیب، اور قرآن کریم میں بعض بھی ہیں، ترغیب و ترغیب بھی ہے. ترغیب ہوتا ہے رغبت دلانا، ترغیب یعنی خوف دلانا. والوعد والوعید، اور وعدے اور وعیدیں ہیں. ما یوجب للعبد الرغبۃ والرہبۃ، جو بندے کے لیے رغبت اور خوف کو لازم کر دیتے ہیں. وَإِذَا وُجِدَتْ عِنْدَ الْإِنسَانِ الرَّغْبَةُ فِي الْخَيْرِ وَالرَّغْبَةُ مِنَ الشَّرِّ أَوْجَبَ ذَلِكَ تَقْدِيمَ مُرَادِ اللَّهِ عَلَى مُرَادِ النَّفْسِ، اور جب انسان کے ہاں خیر کے کاموں میں رغبت اور شر سے رغبت یعنی خوف پایا جائے، تو یہ چیز لازم کر دیتی ہے اللہ کی مراد کو، کہ اللہ جو چاہتا وہ کروں گا انسان کی اپنی ذاتی مراد پر. فَصَارَ مَا يُرْضِي اللَّهَ أَحَبَّ إِلَى الْعَبْدِ مِنْ شَهَوَاتِ نَفْسِهِ، اور پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ جو چیز اللہ کو راضی کرتی ہے وہ بندے کو اپنی خواہشات سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے، نیند سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، کھانے سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے. خواہشات چند چیزوں کی، زین للناس حب الشہوات ابن النساء، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پیچھے ہو جاتی ہیں. پھر انسان اللہ کے راستے میں دوڑ دوڑ کے بھی تھکتا نہیں ہے. بس انسان ہونے کے ناطے اس کی کچھ ضروریات ہیں، اور دل چاہتا وہ بھی نہ ہوتی کہ نہ ان پہ وقت جاتا. وفی القرآن الحکیم من البراہین والادلتی، قرآن حکیم میں وہ شواہد اور دلائل ہیں. اللتی صرفہ اللہ غایت التصریف، جن کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی کھول کر بیان کیا ہے. وبینہا احسن بیان، اور اچھے طریقے سے، نہایت عمدہ طریقے سے بیان کیا. ما یزیل الشبہۃ القادحہ، جو حق میں قادح ہوتا ہے عیب لگانے والے شبہات کو ختم کر دیتا ہے. فی الحق حق میں. ویصل به القلب الى اعلی درجات الیقین، اور اس کے ذریعے دل یقین کے اعلی درجات تک پہنچ جاتا ہے. واذا صح القلب من مرضه، اور جب دل اپنی بیماری سے تندرست ہو جاتا ہے. ورفل باثواب العافیہ، اور صحت اور تندرستی کے لباس میں چلتا ہے. تبعته الجوارح کلها، تو تمام اعضاء بھی اس کی پیروی کرنے لگتے. فانها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، کیونکہ آزاد دل کے ٹھیک ہونے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کے بگاڑ سے بگڑ جاتے ہیں. والقرآن المجید ہدل للناس، اور قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ورحمت للعالمین، اور جہان والوں کے لیے رحمت ہے. والہدا، یہ اب الہدا کا میننگ آ رہا ہے. والہدا هو العلم بالحق والعمل به، اور الہدا کہتے ہیں حق کے علم کو اور اس پر عمل کرنے کو. العلم النافع والعمل به، والرحمت ہی ما یحصل من الخیر والاحسان، اور رحمت وہ ہوتی ہے جو انسان کو بھلائی اور احسان حاصل ہوتا ہے، والثواب بالعاجل، یعنی کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہو تو رحمت کیا ہوتی، اللہ کی طرف سے خیر و بھلائی کا آنا، ٹھیک ہے، والثواب العاجل، اور جلد ملنے والا بدلہ ثواب، والعاجل، اور آخرت کا ثواب، لمن اہتدا بہ، جو اس کے ذریعے راہ دیکھ لے، پالے، فالہدا اجل الوسائل، بس ہدایت تمام ذرائع سے بڑا ذریعہ ہے، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، الہدا کیا ہے، پلیٹ فارم ہے، آپ ماشاءاللہ سارے جو آن لائن اسٹوڈینٹس ہیں وہ کسی جگہ کٹھے نہیں ہوتے، الحمدللہ کہ اللہ کے اس مبارک جو جگہ ہے اس پہ کٹھے اللہ نے کیا، لیکن کوئی کہیں بیٹھے، کوئی کہیں ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں اور کنیکٹڈ ہیں، تو یہ اصل میں کیا ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، اجل الوسائل ہے، والرحمت اکمل المقاصد والرغائب، اور رحمت تمام مقصدوں سے زیادہ کامل اور تمام رغبتوں سے زیادہ کامل رغبت ہے، ولکن لا یهتدى به ولا یکون رحمۃ الا فی حق المؤمنین، لیکن اس کے ذریعے ہدایت نہیں حاصل کی جا سکتی اور یہ رحمت نہیں مگر مومنوں کے لیے، صرف مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کا جتنا ایمان ہوگا وہ اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھائے گا، واذا حصل الهدى، اور جب ہدایت حاصل ہو جائے، وحلت الرحمۃ الناشئۃ عن، اور اس ہدایت سے پیدا ہونے والی رحمت واقع ہو جائے، کیونکہ ہدایت سے رحمت آتی ہے، ٹھیک ہے، حصلت السعادت والفلاح، تو خوش نصیبی اور کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، آپ کو پہنچا دیتی ہے منزل تک، والربح والنجاح، اور نفع اور کامیابی بھی، والفرح والسرور، اور فرحت اور مسرت بھی، وحصل الغنى التام للقلب، اور دل کو مکمل غنا حاصل ہو جاتا ہے، ولذلك امر الله عباده بالفرح بذلك، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کے ساتھ خوش ہونے کا حکم دیا، فقال سبحانه، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا،
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون،
کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، تو انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے، یعنی قرآن کی دولت پا کر خوش رہا کریں، جب کچھ بھی نہ رہے نا پاس اور صرف یہ دولت بچے، اللہ کرے سب کچھ رہے، لیکن بازو کا زندگی میں ہوتا ہے نا، کچھ چلا جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے زندگی میں انسان، کیونکہ امتحان جو ہے نا تو پھر وہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں، تو اس وقت اپنے آپ کو کہا کریں کہ I am the luckiest person، میرے پاس خوش ہونے کے لیے ریزن موجود ہے، اور وہ قرآن کا علم ہے، اور قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے، اللہ کا کلام میرے پاس ہے، میں کیوں افسردہ ہوں، میں کیوں غمگین ہوں، میں کیوں پریشان ہوں، میرے لیے کافی، اصل فقیر ہوا جس کے پاس یہ نہیں ہے، اور اس فقیر کو احساس ہی نہیں کہ اس کے پاس ہے نہیں کچھ، کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، تو انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں، فنعمت الدین المتصلۃ بسعادۃ الدارین اعظم نعمتن ینعم بها الانسان علی الاطلاق، تو دین کی وہ نعمت جو دونوں جہانوں کی سعادت اور خوش نصیبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یعنی علی الاطلاق، علی الاطلاق ہوتا ہے ایبسولوٹ، اعظم نعمت ینعم بها الانسان، سب سے بڑی نعمت جس سے انسان مکمل طور پر خوشحال ہو جاتا ہے، علی الاطلاق، ولا نسبت بینها وبین جمیع ما فی الدنیا مما هو مزمحل زائل، اور اس کے درمیان اور دنیا کی مٹ جانے والی زائل ہونے والی نعمتوں اور آسائشوں کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں ہے، باقی جو کچھ ہے سارا زائل ہو جائے گا، سارا چلا جائے گا، اور جو آگے جائے گا ساتھ، جو قبر میں جائے گا ساتھ، اور جو حشر میں ہوگا ساتھ، اور جو آخرت میں ہوگا، اقرا ورتقی برتل کما ترتل فی الدنیا، یہ آگے جانے والا، ہم کس بھول میں ہیں کہ اس کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پیچھے پڑ جاتے ہیں جو زائل ہونے والی، زندگی اس میں لگا دیتے، اور بعض اوقات چونکہ آپ میں سے میجورٹی جو ویسٹ سے آئی ہوئی ہے، تو میں روز مرہ دیکھتی رہتی ہوں نا، بہت سے لوگ کورس کرتے ہوئے بھی غیر ضروری طور پر جابس کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کو بالکل ضرورت نہیں ہوتی، میں سوچتی کس کے لیے جمع کر رہے ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، گھر ہے، جاب ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، تھوڑا سا وقت اور دے دو اس کام کو، یہ دولت حاصل کر لو، لیکن سمجھ نہیں آتی، اور پھر جب کورس ختم ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کی بات نہیں میں کر رہی، لیکن کچھ چیزیں میں نے ایسی دیکھی ہیں، کورس ختم ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو ہم آزاد ہو گئے نا، جکڑے پکڑے ہوئے تھے آزاد ہو گئے، اب ہم پھر پوری طرح پوری فورس کے ساتھ دنیا میں چل پڑے. اور اگر ہم سے دین کا کوئی کام لینا ہے تو پھر اس میں ہمیں کچھ دو تو پھر ہم آگے چلیں گے، ورنہ نہیں. جس کو یہ سمجھ آ گیا نا کہ وہ ہوا خیر و مما یجمعون، یہ مل گیا تو سب کچھ ہی مل جائے گا، کچھ بھی پیچھے نہیں رہے گا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی قدر کر سکیں.
یہ جو بات تھی نا اس میں کہ اصل غنی کا ہونا، اور تو جب انسان دوسرے طریقوں سے سنت کو لازم پکڑنے کی جو بات لکھی تھی، تو سنت کو جب انسان لازم پکڑتا ہے تو وہ اس کے دل میں وہ گناہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ واقعی میں دوسروں کے طریقوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کے دل میں وہ جو غنا ہے وہ بڑھتا ہے سنت کو فالو کرنے سے. اور جو دوسری چیز مجھے بہت زیادہ اسٹرائک کر رہی تھی، میں خطبہ جب سن رہی تھی تو میں اس کو فکر غنا سے اتنا زیادہ ریلیٹ کر رہی تھی، مجھے سارا ٹاپک میرے ذہن میں اس وقت آ رہا تھا کہ انسان کے اندر اخلاص بھی اس وقت زیادہ ہوگا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بے نیاز کر کے لگ رہے.
بالکل،
یہ بہت زبردست پوائنٹ اس وقت جب میں سن رہی تھی تو ساری کی ساری چیز جو ہے میرے دل میں،
انہیں دکھاوے کی ریاکاری، لوگوں کو بتانے کی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے کہ ان سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں یا ان کو اور نہیں تو شاباشی لے لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.